Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ki taufeeq se Imam Bukhari rahmatullah alayh ne apni sahih mein Uraina qabile ke logon ki hadith ko 13 muqamat par zikr kiya hai. ان میں سے پہلا مقام کتاب الوضو ہے اور ہم اس حدیث کی تشریح اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس حدیث پر بہت سے اشکالات وارد ہوتے ہیں اور ملحدین جنہوں نے اپنا پیشہ ہی یہ بنا لیا ہے کہ کتاب و سنت پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے قلم اور زبانیں بہت دراز ہو گئی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں اور جو باتیں صحیح سند کے ساتھ جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ہم اس کی تشریح کریں خود اپنے بیانات میں بھی ہم نے کئی مقامات پر اس حدیث کا حوالہ دیا ہے اور یوں یاد پڑتا ہے کہ شاید 20-30 برس پہلے اس حدیث پہ ایک طویل گفتگو ہوئی تھی معلوم نہیں وہ ضبط ہوئی یا نہیں ہوئی اب خیال نہیں ہے لیکن ابھی کچھ دن پہلے بھی اس حدیث شریف کا تذکرہ آیا اور متعدد افراد نے اس حدیث پہ اپنے اشکالات کا اظہار بھی کیا اور اس پہ اصرار کیا کہ اس حدیث پر جو اعتراضات آتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے جائیں سو یوں عرض ہے کہ وہ سند متصل جو ہمارے اساتذہ سے شروع ہو کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو جاتی ہے وہ حدیث اور اس کی عبارت یہ ہے ہمارے سامنے جو نسخہ ہے یہ یونینی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور یونینی رحمت اللہ علیہ 701 میں انتقال فرما گئے اور ان کی ولادت 621 میں ہوئی تھی 621 ہجری ان کی ولادت کا سال ہے اور 621 کے بعد 701 میں ان کا انتقال ہوا ہجری میں اور یونینی رحمت اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے ائمہ کرام رحمہ اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور انہوں نے مختلف نسخے سامنے رکھ کر یہ عظیم نسخہ مرتب فرمایا تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا ایک نسخہ وہ ہے جو ان کے شاگرد نسوی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے, اور دوسرا نسخہ وہ ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد نصفی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. تیسرا نسخہ امام بزدوی رحمت اللہ علیہ کا ہے, اور چوتھا نسخہ جس پہ ہم نے پڑھا اور اللہ کی توفیق سے کچھ پڑھایا ہے وہ امام فربری رحمت اللہ علیہ کا ہے. اور یونینی رحمت اللہ علیہ نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے ان نسخوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان نسخ کا جو اختلاف ہے اسے حاشیے میں نقل کر دیا ہے, اور پھر عثمانی سلطنت اور اس وقت کے جو امیر تھے عبدالحمید عثمانی خلیفۃ المسلمین رحمہ اللہ, انہوں نے یہ احسان کیا کہ اس نسخے کو چھپوا دیا. چنانچہ لوگوں کے پاس وسیع پیمانے پر پہلی مرتبہ صحیح بخاری شریف کا صحیح تصحیح شدہ نسخہ اس حال میں پہنچا کہ حاشیے میں ایک ایک حرف اور لفظ کی بھی اگر تبدیلی ہوئی ہے تو انہوں نے وہ سب لکھا ہے, جیسا کہ اس حدیث کی تشریح میں آئے گا, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث کے معاملے میں الحمدللہ مسلمان کتنے حساس رہے ہیں. اور اگر نبی کا لفظ آ گیا ہے اور کسی دوسرے نسخے میں وہاں پر رسول کا لفظ ہے, تو امام نے یہاں پر یونینی نے اس کو حاشیے میں لکھ دیا ہے کہ فلاں نسخے میں اگر تم بخاری شریف کے فلاں نسخے میں دیکھو گے تو یہاں پر یہ لفظ اس طرح سے ملے گا. چنانچہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور آپ سنیے اس بات کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا سلیمان بن حرب, ہم سے یہ حدیث بیان کی سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور قال حدثنا, اور سلیمان نے کہا کہ ہم سے یہ روایت بیان کی حماد بن زید, حماد بن زید نے, اور انہوں نے فرمایا کہ عن ایوب عن ابی قلابہ, کہ ان سے یہ روایت بیان کی ایوب نے. ایوب نام کے کتنے ہی راوی ہیں, اور اس حدیث کو اب بار بار سنیں گے اور بار بار مختلف پہلوؤں سے اس کی تشریح آپ کے سامنے آئے گی, لیکن سر دست یہ جو انہوں نے لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ حماد بن زید عن ایوب, تو یہ ایوب سے مراد ایوب سختیانی ہیں, اور ایوب سختیانی یہ استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے, ان کا تذکرہ ابھی آتا ہے. اور انہوں نے روایت بیان کی ہے ابو قلابہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے, اور ایوب سختیانی نے کہا کہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ابو قلابہ سے, اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے, تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وعنہم وہ یہ کہتے ہیں. پھر دیکھیے, قال حدثنا وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال, انہوں نے فرمایا کالا کا قائل کون ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ. قدم اناسن، لوگ آئے. اس پہ یونینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس نسخے میں یہ لکھا ہے کہ ابی قلابت عن انسن، ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے. اور اس پہ دیکھیں گے آپ کہ دو نمبر پہ حاشیہ انہوں نے دیا ہے یونینی رحمت اللہ علیہ نے، اور انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نسخے میں تو انس ہے، اور دوسرا نسخہ اگر تم اس کا دیکھو گے جو نصفی کا نسخہ ہے یا اصیلی کا نسخہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تمہیں ملے گا کہ انس ابن مالک. اس نسخے میں ابن مالک کا لفظ نہیں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو مالک کے بیٹے تھے. لیکن وہ جو نسخے اور ہیں ان میں اگر تم دیکھو گے تو وہاں پر تمہیں یہ الفاظ زیادہ ملیں گے. یہ ہے احتیاط حدیث کے معاملے میں. قال قدم اناسن، انہوں نے یہ کہا کہ حاضر ہوئے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں. اب یہاں پھر انہوں نے حاشیہ دیا ہے اور کہا کہ قال قدم اناسن، لوگ حاضر ہوئے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں. اور تین نمبر کا حاشیہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ کشمیہینی، اور ان کے نسخہ اگر دیکھو گے تو وہاں پر یہ لکھا ہے، یعنی یہ جو اناسن کا لفظ ہے وہاں پر اناس لکھا ہوا ملے گا. یہ ناسن کا نسخہ اور ہے اور اناس کا نسخہ اور ہے. ایک الف لام کی تبدیلی بھی کسی نسخے میں ہوئی ہے. حقیقتاً معانی میں تو کچھ خاص فرق پڑتا نہیں، لیکن انہوں نے حاشیے پہ تشریح کر دی کہ اس نسخے میں یہ ہے، اس نسخے میں یہ ہے. من عقل، ایک وہ جو پوری جماعت تھی جو لوگ آئے تھے وہ عقل قبیلے سے تھے، او عرینا، یا وہ عرینا سے تھے، عقل سے تھے یا عرینا سے تھے. فی الحال تو سادی سی اس کی تشریح ہے، پھر ہم دوبارہ اس پہ آتے ہیں. فاجتبوا المدینہ، اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بلقاہن، کہ جاؤ اور دودھیل جو اونٹنیاں ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. وَإِن يَشْرَبُوا، اور یہ کہ وہ لوگ پئیں گے من ابوالیہا، ان اونٹنیوں کے پیشاب، والبانیہا، اور ان کا دودھ. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ اور جہاں پر اونٹ ہیں وہاں پر ان کا پیشاب اور دودھ تم لوگ پیو. فانطلقوا، اور وہ لوگ چلے. فلما صحوا، اور جب ان کی صحت اچھی ہو گئی، قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نگران مقرر تھا، جو چرانے کے لیے آدمی مقرر تھا، اسے شہید کر دیا. اب اس نسخے میں دیکھیں تو آیا ہے راعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر متعین کردہ فرد جو انہیں چراتا تھا اس کو قتل کر دیا ہے. اور اسی نسخے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تم اصیلی کا نسخہ دیکھو گے تو راعین نبی کی بجائے راعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ملے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو چرانے والے کو شہید کر دی. فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ یہاں راعین نبی ہے، اور وہاں پر راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور رسول ایک حرف، ایک اس کا فرق پڑ گیا نا، ایک لفظ کا، تو انہوں نے اس کو بھی لکھا ہے. اتنے محتاط تھے محدثین حدیث کے بارے میں کہ ایک حرف بھی بدل گیا ہے تو انہوں نے فوراً اس کی نشاندہی کی ہے کہ کشمہینی کے نسخے میں تم دیکھو گے تو یہ ملے گا، اسیدی کے نسخے میں تو یہ ملے گا، فربجی کے نسخے میں یہ ملے گا، نصفی کے نسخے میں یہ ملے گا، نصوی کے نسخے میں یہ ملے گا، بزدوی کے نسخے میں یہ ملے گا. ہر جگہ نقل کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا، جب ان کی صحت ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹیاں چرانے کے لیے آدمی رکھا تھا اس کو مار دیا، شہید کر دیا. یہ پہلی بات انہوں نے کی. وستاکن نعم، اور انہوں نے یہ کیا کہ نعم جانور ان کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے، جتنی بھی اونٹیاں تھیں سب کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے. اب اس پہ بھی انہوں نے حاشیہ دیا ہے، اور نعم کا لفظ یہاں پر اونٹوں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اور نسخوں میں دیکھو گے تو یہاں پر آیا ہے ابلہم، یعنی ان کے اونٹوں کو. حالانکہ نعم کا جو لفظ ہے اللہ کی نعمت، اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کریں گے، اور عربوں کے لیے اونٹ خدا کی سب سے بڑی نعمت تھے. تو یہ کہنا کہ نام یعنی خدا کی اس نعمت کو اونٹوں کو بھگا کر لے گئے، یہ بھی ٹھیک. بنیادی طور پہ نام کا لفظ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جانوروں کا وہ ریوڑ جس میں بکریاں، بھیڑیں، دمبے، بکرے سب شامل ہو، اگر اونٹ نہ شامل ہو تو نہیں استعمال ہوتا. اونٹ جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو نام کا لفظ بولتے ہیں، اور اسی لیے ابلہم، اور ابلہم میں ابل وہ تو خالص اونٹ کو کہتے ہیں، اس کا ایک ترجمہ بادل بھی ہے، انشاءاللہ آ جائے گی اس کی تشریح. تو فرق کیا پڑا، دونوں سے مراد اونٹ ہے، لیکن چونکہ معاملہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے لفظ دوسرے نسخے میں کیا آیا ہے، اس میں کیا آیا ہے، یونینی رحمت اللہ علیہ نے اس کو واضح کر دیا. فجاء الخبر فی اول النہاری، سو خبر پہنچی فی اول النہاری، سب سے پہلے صبح صبح خبر پہنچی. فبعث فی آثارہم، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا کہ جاؤ اور ان کی کھوج لگاؤ کہ یہ ایک تو قتل کر گئے، دوسرے جانور لے کے بھاگ گئے. اور فلم ارتفع النہار، اور جب دن اور چڑھا تو جی ابہم، یہ پکڑے گئے، اور جو ڈاکہ ڈال کے فرار ہوئے تھے انہیں پکڑ کر لایا گیا. فامرا، سو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فقطع ایدیہم، تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. یہاں پر فقطع اور دوسرے نسخے میں بقطع معنی ایک ہی ہیں. فقطع ماضی کا صیغہ ہے، سو کاٹ دیے گئے. اور دوسری کیا ہے نسخے کی روایت، وہ کہتے ہیں دوسری روایت کیا ہے، بقطعن، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فامر بقطعین، کہ کاٹ دیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں. وسمرت، اور تسمیر کی گئی. تسمیر کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کی کیلیں خوب اچھی طرح تپا کر ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئی.
اور یہ کیا لفظ ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا بتایا ہے؟ کیا لفظ بولا ہے؟ سمیرت کا لفظ بولا ہے یا سمیرت کا لفظ بولا ہے؟ اس پہ بھی یونینی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کر دی ہے کہ دیکھو یا تو یہ سمیرت ہے میم سادہ سی، اور یہ سمیرت ہے کہ اس پر شد آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھا کتنا فرق، کوئی فرق نہیں معانی کے اعتبار سے، لیکن حدیث کی حفاظت اس طرح ہوئی ہے، بس سمیرت اور سمیرت اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں، وَأُلْقُوا اور انہیں ڈال دیا گیا فِي الْحَرَّةِ حرہ کے مقام پر دھوپ میں، فَيَسْتَسْقُونَ وہ طلب کرتے تھے پانی کو، فَلَا يُسْقُونَ اور انہیں پانی نہیں دیا گیا، اور پیاسے لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ قَالَ أَبُو قِلَابَة اس پہ ہے اعتراض بہت شدید کہ کون سا اتنا بڑا جرم تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ آ جاتے ہیں ان سب باتوں پہ۔ قال ابو قلابہ، حدیث کے راوی جو اوپر گزر چکے، ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ فہا الا سرقو، یہ دیکھو یہ پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا، وقتلوا اور انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جو پہلے سے پہرا دے رہے تھے، وکفروا بعد ایمانہم اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا، کفر اختیار کیا، وحاربوا اللہ ورسولہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پروردگار عالم اللہ سبحانہ وتعالی سے جنگ کی۔ یہ چار جرائم ان کے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ نے رحمت اللہ علیہ نے گنوائے۔ پھر اس حدیث پہ آئیے، بار بار اس حدیث پہ آتے رہیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، ہم اس کے روات کو دیکھتے ہیں کہ راوی کون ہے، اس پہ پھر بحث ہوتی ہے کہ راوی جھوٹا تھا سچا تھا، راوی کس عمر میں تھا، اور مختلف بہت علم حدیث بھرا پڑا ہے۔ تو روات کی بحث کہ راوی تھا کون، کس سے ملا تھا، کس سے نہیں ملا تھا، بڑا طویل علم ہے یہ، لیکن یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو حدیث بیان کی، اس سے میں چونکہ لفظ آیا نا کہ ارینا قبیلے کے لوگ بھی تھے، رقل کے لوگ بھی تھے، تو اس لیے عام طور پہ اسے حدیث ارینا بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جس میں ارینا قبیلے کے لوگوں کا تذکرہ آیا۔ اب پہلے نمبر پہ راوی ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں سے اس حدیث کو لیا ہے، اور ایک دو نہیں، تین چار نہیں، 13 مقامات پہ دونوں جلدوں میں یا جتنی بھی جلدوں میں بخاری چھپی ہے اس میں ان کا ذکر آیا ہے، اس حدیث کا ذکر آیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں سلیمان بن حرب۔ حضرت سلیمان بن حرب رحمت اللہ علیہ ازد ایک عربوں کا قبیلہ ہے، اس سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی پیدائش ہوئی ہے 140 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 224 ہجری میں، اور 214 ہجری میں یہ مکہ مکرمہ کے قاضی بنائے گئے ہیں، اور حکومت وقت کو ان پہ بڑا اعتبار تھا، اور اللہ نے بے پناہ علم انہیں دیا تھا۔ تو سلیمان یہ ہیں جو بن حرب ازدی، اور پھر بصرہ میں رہے، اس لیے عام طور پہ بصرہ کے حضرات ان سے روایت کرتے ہیں، اور جو مشہور حدیث ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع بی، جس تک میرا پیغام پہنچا، جس نے میرے متعلق سن لیا، من یہودی او نصرانی، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ثم لم یسلم، پھر اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا اسلام کو، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث مسلم میں آئی ہے، یہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ یہ حدیث سنائی۔ تو یہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں، مسلم ان کے شاگرد ہیں۔ بخاری اور مسلم، ان دونوں کی آپس کی باتیں اگر آپ نے پڑھی ہوں گی تو اس میں زہلی آتے ہیں، امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں، اور پھر زہلی کے بعد ابو زرعہ، یحیٰ ابن سعید، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ان کے شاگرد۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بھی بعض اور مقامات پر یہ سارے محدثین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کو نقل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ان محدثین، ان اکابر محدثین کے استاد تھے، اور انہیں 1000 احادیث یاد تھی۔ ایک جگہ آیا ہے کہ 10,000 تو سندیں انہیں یاد تھی، اور بغداد تشریف لائے، اور بغداد میں ان کے لیے لوگوں نے ایک ممبر بنا دیا، اور سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بیٹھیں اور حدیث بیان کریں۔ جو محل تھا اس میں اوپر، محل بادشاہ کا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہاں پر ہارون الرشید تھے، اور ہارون الرشید کے محل کے سامنے جو بہت بڑا گراؤنڈ تھا اس میں انہوں نے ممبر رکھا، اور پھر لوگ آنا شروع ہوئے سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث سننے کے لیے۔ آتے رہے آتے رہے، حتیٰ کہ 40,000 کے قریب آدمی جمع ہو گئے کہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، اور گراؤنڈ یا جو جگہ تھی وہ بھرنے لگی۔ تو ہارون رشید اوپر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ محل کا دروازہ کھول دیا جائے اور پردہ ڈال دیا جائے۔ تو جب دروازے کھلے ہیں تو باریک سا پردہ ڈال دیا گیا، اور خود ہارون الرشید پردے کے پیچھے آ کے بیٹھے، اور سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث بیان کرتے رہے اس کو خود انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے۔ یہ تھے مسلمان حکمران، انہیں پتا تھا کہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حدیث میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو جس شخص سے امام بخاری خود، یہ مسلم، زہلی، امام احمد ابن حنبل، ابو زرعہ، یحیٰ ابن سعید، یہ معمولی لوگ ہیں، جو اتنے بڑے بڑے لوگ، ائمہ احادیث، ان کے شاگرد ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی پکا ہے، یہ راوی بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، اب دوسرے راوی کو دیکھیے، قال حدثنا، انہوں نے فرمایا سلیمان بن حرب نے، رحمہ اللہ، حدثنا حماد بن زید، ہم سے روایت بیان کی، مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے حماد بن زید نے۔ حماد بن زید جو ہیں یہ دو ہیں، ایک حماد بن زید بن درہم ہے، اور ایک حماد بن زید بن دینار ہے، ان کے دادا ایک کے درہم ہیں اور ایک دوسرے کے دادا دینار ہیں۔ تو اس پہ لطیفے بھی ہیں لیکن فی الحال اس کی طرف نہیں جا رہے۔ تو حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 98 ہجری میں، یعنی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 87 برس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کا انتقال 180 ہجری کے قریب قریب ہوا ہے، 189 میں ہوا ہوگا۔ بہت طویل عمر انہوں نے پائی، اور حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ شاگرد تھے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ابو حازم عارج کے شاگرد تھے۔ یہ عارج کی روایات آپ کو ملیں گی، عارج جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور عارج کے علاوہ دوسرا نام ہم نے لیا حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بہت بہت قابل اعتماد شاگردوں میں سے تھے، اور ثابت بن بنانی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور دستک ہوتی تھی اور پوچھتے تھے کون، تو جواب آتا تھا کہ ثابت، تو فرماتے تھے ارے میرے گھر والوں لاؤ، انس رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے، تو کہتے تھے لاؤ بھائی وہ خوشبو دو، تو وہ خوشبو ہاتھوں پہ لگاتے تھے، پھر ثابت کو اجازت ہوتی تھی اور ثابت رحمت اللہ علیہ پھر آیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ لڑکا میرے ہاتھ چومے بغیر نہیں رہے گا، اس نے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگا دو۔ ثابت اتنے بڑے آدمی تھے کہ ثابت کا انتقال جب ہوا تو کسی صاحب کی کوئی پونجی ان کی قبر میں گر گئی تھی، یا اسماء الرجال کی کتابیں جب کھولیں گے، خاص طور پہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی سیر علام النبلاء اور ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں، تو آپ کو ہر جگہ یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی، تو کسی صاحب کی کوئی رقم گر گئی، صاحبزادی صاحبہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹی ایسا کچھ واقعہ پیش آ گیا ہے، اور آپ اگر اجازت دیں تو آپ کے والد ثابت رحمت اللہ علیہ کی قبر کو کھود لیا جائے اور میں اپنی رقم نکال لوں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں۔ وہ گئے اور کچھ دیر کے بعد آئے، انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کے والد کبھی زندگی میں کوئی دعا مانگتے تھے؟ بیٹی نے کہا بہت سی دعائیں مانگتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی خاص دعا جو ہمیشہ مانگتے رہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتے تھے انہیں نماز سے بڑی محبت تھی اور کہتے تھے پروردگار کسی کو قبر میں نماز کی اجازت دیں تو مجھے دے دے۔ تو کہتے تھے میں نے جا کے قبر جب کھودی تو میں نے عجیب بات دیکھی کہ صاحب یہ عالم برزخ ان پہ کھولا گیا جن صاحب نے قبر کھودی تھی۔ تو کہنے لگے میں نے آپ کے والد کو دیکھا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر میں نے قبر بند کر دی اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ کے والد کی دعا اللہ تعالی نے قبول فرما لی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی ہے، مسلم میں آتا ہے نا کہ معراج کی روایت میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل نے مجھ سے ایک مقام پہ کہا کہ یہ دیکھیے، تو میں نے دیکھا فیضن موسیٰ، ارے یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قائمن وہ کھڑے تھے اور اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو مسلم میں آئی ہے، اور اسی طرح ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ ثابت رحمت اللہ علیہ یہ اتنا شرف انہیں حاصل تھا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 10 سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ میں مالش کرتا تھا، اور ایک حبشی تھا غلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ وہ بھی تیل لگاتا تھا۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے کو بہت حد تک اپنے آپ پہ قابو پایا، اور جب میں دفن کر کے فارغ ہو کے گزر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حجرے میں وہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی، بیٹی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انس 10 سال خدمت کی ابا کی، والد صاحب کی، کیسے گوارا ہو گیا کہ انہی کو مٹی میں اوڑھا کر تم چلے آئے؟ کہتے تھے پھر میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں پھر دھاڑے مار کے رویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ثابت بنانی انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جب روایت کرتے تھے محدثین نے لکھا ہے کہ ثابت کا رونے کی وجہ سے ایسے لگتا تھا اسے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف گھس گئی ہیں، وہ اتنا شدید ان پہ بقا کا غلبہ ہو جاتا تھا رونے کا۔ یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ حماد ابن زید ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگرد حماد ابن زید بن درہم کے، یہ عبداللہ ابن مبارک ان کے شاگرد ہیں، ابن مبارک نے حدیث ان سے پڑھی ہے، عبد الرحمن ابن مہدی اور مسدد بن مسرحد جن کا ابو داؤد کے آغاز میں ہی آتی ہے نا احادیث، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور علی بن مدینی ان کے سب سے بڑے بڑے شاگرد ہیں۔ علی بن مدینی کون تھے؟ علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ ایک طرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ فرماتے تھے کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں تھا جس کے پاس میں گیا ہوں اور اس کے علم کا کچھ روب مجھ پہ پڑا ہو، اور علی ابن مدینی کے پاس میں ان کی صحبت میں جاتا تھا تو میں ایسے ہوتا تھا جسے بالکل خالی برتن ہے۔ علی کو اللہ نے حدیث میں یہ مقام دیا تھا۔ یہ علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ جو ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد، وہ یہاں بھی حماد ابن زید کے شاگرد ہیں، اور قتیبہ بن سعید نسائی کی روایات میں آتے ہیں اور بہت جگہ آتے ہیں، قتیبہ رحمت اللہ تو بہت بڑے آدمی، یہ سب بڑے لوگ حماد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اتنے بڑے آدمی ہیں یہ، اور تابعی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے، کیونکہ انتقال ہوا ہے ان کا 98 ہجری میں، اور کوفہ میں اس وقت ٹاپ کا آدمی جس کا حدیث میں کوئی شریک اور سہیم نہیں تھا، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تھے۔ پورا عالم اسلام حضرت رسالت پر ناز صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے گونج رہا تھا، اور قافلے رواں دواں ہوتے تھے۔ کوفہ میں سب سے بڑی ہستی اس وقت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی تھی، اور حجاز امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا۔ امام مالک رحمت اللہ کے لفظ ایک ایک سونے میں تلی ہوئی بات ہوتی تھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں رہتے تھے مدینہ منورہ میں، چنانچہ وہاں پر حدیث میں شہرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ تیسری طرف شام آتا تھا، اور شام میں امام اوزائی رحمت اللہ علیہ تھے، اور اوزائی رحمت اللہ علیہ کی قبر اس وقت کے شام، اب بیروت جہاں ہے، بیروت میں امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک ابھی تک ہے، اور کئی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ اور چوتھا آدمی سفیان ثوری کوفہ میں، اوزائی شام میں، مالک حرمین شریفین میں، اور چوتھے یہ تھے حماد بن زید۔ اور حماد رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ بصرہ میں تھے، اور بصرہ میں حدیث میں ان کے پائے کا کوئی آدمی نہیں تھا، بے مثال آدمی تھے اور صاحب کرامت آدمی تھے، تابعین میں سے تھے، اور 4000 احادیث ان کو یاد تھی، 4000 اسناد زبان کی نوک پہ تھی، اور بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد تھے۔ ایوب سختیانی جن کا ابھی ذکر آتا ہے، ان کے یہ شاگرد ایسے تھے کہ 20 سال تک ایوب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب، انہوں نے شاید دیکھا ہوگا، کچھ لوگ اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اب تو بہت زیادہ کرتے ہیں، قبر مبارک کا احترام لوگوں نے کم کر دیا۔ یہ جب سے یہ انقلاب آیا تھا وہابیوں کا، جو اب تک جاری ہے خذلہم اللہ، تو یہ وہابیت کے جراثیم سارے، کوئی ادب احترام نہیں رہنے دیا ان ظالموں نے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ حیات تھے اس وقت، مدینہ منورہ میں ہجرت فرما گئے تھے، اور جب آتے تھے اور ان وہابیوں کا شور سنتے تھے قبر شریف پہ، تو کہتے تھے شوف حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. یہ جو واقعہ اب سنانے جا رہے ہیں اس سے زد پڑتی ہے ان لوگوں کے مسلک پہ جو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم شریف اب تک قبر میں ہے، ایسے ہی ہے جیسے پہلے دن رکھا تھا، اور تازہ گلاب کے پھول کی مانند، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہیں. یہ تابعی ہیں، کہاں جانا ہے، دین کس سے لینا ہے؟ حماد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دیکھو، رفع الصوت علیہ بعد موتہ کرفع الصوت علیہ فی حیاتہ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جا کر کھڑے ہو کے اونچا بولنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی ان کے سامنے اونچا بولتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول، اور انہیں اس طرح نہ بلانا جس طرح تم ایک دوسرے کے نام لے لے کے بلاتے ہو. اسی لیے جو محتاط فقہا ہیں انہوں نے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہوئے بار بار محمد محمد یہ نہیں کہنا چاہیے، بے ادبی کا خوف. اب جو دو چار لفظ اردو کے بڑی مشکل سے جانتے ہیں وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نعتوں میں ایسے پڑھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ہمت ان کی پڑتی. اس لیے یہ تھے حماد ابن زید بن درہم، وہ کہتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح زندگی میں ادب اور احترام تھا کہ آواز بلند نہیں کرنی، بالکل اسی طرح کرفع الصوت علیہ فی حیاتہ، اس حیات طیبہ میں نہیں ہوتا، اب بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں مسجد میں جائے تو بالکل آواز بلند نہ کرے. حدیث جب پڑھاتے تھے تو ایسا سکوت طاری ہو جاتا تھا، بالکل خاموشی چھا جاتی تھی، اور وہ حدیث سنتے تھے حماد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ جب ایوب سختیانی سے، تو وہ بالکل ایسے چپ ہوتے تھے جیسے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مسلمان چپ ہو جاتے ہیں، ایسی خاموشی ان پہ طاری تھی. ان کے متعلق لکھا ہے کانا عثمانیاً، حماد ابن زید عثمانی تھے. یہ آپ کو بہت جگہ ٹرم ملے گی، کانا علویاً کانا عثمانیاً، یہ عثمانی تھے یہ علوی تھے، یہ عثمانی تھے یہ علوی تھے. مطلب یہ کہ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں کا جھکاؤ زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ہو گیا تھا، انہیں کہتے تھے کانا عثمانیاً، اور کچھ لوگوں کا جھکاؤ زیادہ امیر المومنین خلیفہ رابع سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف زیادہ ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کا تھا کہ کانا علویاً، یہ آدمی علوی تھا، یہ آدمی عثمانی. انہیں خلیفہ ثالث سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بہت، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت تعلق تھا، اور یہ جو ہیں حماد ابن زید. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد سلیمان بن حرب کو یہ حدیث سنائی ہے حماد ابن زید نے. حماد نے کہاں سے سنی تھی؟ انہوں نے ایوب سے سنی تھی. یہاں پہ لکھا ہے عن ایوب، ایوب سے، ایوب لفظ نہیں ہے، ایوب یا پر شد ہے، ایوب، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، نماز میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، ایسے نہیں ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، یہ یا جو ہے نا اس پہ شد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اشارہ ہے، ان کے مقام رفیع، ان کے رفیع شان ہے وہ، اور ان کے مقام کی طرف اشارہ ہے، اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی. یہ ایوب کون ہے؟ یہ ہے نا بحث روات کی، ہمارے اساتذہ ایسے کرتے تھے، اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا، کاش ان کے علم کا ایک ذرہ نصیب ہوتا، صحیح معنی میں وہ جانتے تھے، بیک وقت حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، تاریخ میں کوئی میدان نہیں تھا جہاں ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ بات نہ کرتے ہوں. انہوں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حماد ابن زید جو ہیں یہ روایت انہوں نے سنی تھی ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ابو بکر تھا، ابو بکر بن ابی تمیمہ، اور یہ کم عمر تابعین میں شمار ہوتے ہیں. حماد ابن زید بن درہم تو تابعی تھے پکے، اور یہ انہوں نے دیکھا ہے لیکن کم لوگوں کو. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی پیدائش ہوئی تھی جارف کا جو تعاون آیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جس سال انتقال ہوا ہے، جارف کا تعاون تو ایک سال پہلے یا ایک سال بعد آیا تھا ان کے. بہت بہت 200,000 سے زیادہ آدمی بصرہ میں مر گئے تھے جارف کے تعاون. تو یہ ایک سال کے فرق سے پیدا ہوئے ہیں، یا تو تعاون آ گیا تھا اس وقت، یا یہ کہ تعاون ابھی ایک سال پیدائش کے بعد آیا تھا یا پہلے. بہرحال ان کی ولادت اس وقت ہوئی ہے، اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے سنا کس کس سے، حدیث کی روایت کس سے کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دو بڑے شاگرد، تین بڑے شاگرد تینوں سے، ایک تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے حجاج ابن یوسف کے ساتھ جن کا جو مکالمہ ہوا تھا جن کا، اور حجاج ابن یوسف نے انہیں شہید کرا دیا تھا، یہ ناصبیوں کا پیشوا تھا اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کا دشمن، حجاج ابن یوسف اور یزید، یہ دونوں بد کردار ایسے ہی تھے. پوری امتیں جو گزری ہیں اپنے اپنے قیامت میں ظالموں کو پیش کریں تو پتہ نہیں یہ زیادہ ظالم تھے یا وہ زیادہ ظالم ہوں گے. اتنا ظالم تھے یہ حجاج ابن یوسف. سعید رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے شہید کرایا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ سعید اس حال میں دنیا سے گئے کہ پوری دنیا ان کے علم کی محتاج تھی، اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا. سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دوسرے شاگرد تھے مجاہد. یہ جو تفاسیر میں آپ پڑھتے ہیں نا مجاہد، اور مجاہد کی تفسیر ادارہ تحقیقات اسلامی میں بہت، اب تو انتقال ہو گیا ہوگا ان کا یقینی طور پہ، عبد الرحمان سورتی، اللہ تعالی نے بڑا اچھا ملکہ عنایت فرمایا تھا، بڑا ذوق تھا تفسیر کا ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اعلیٰ مقامات جنت کے انہیں نصیب کرے. انہوں نے مجاہد رحمۃ اللہ کی تفسیر کو جمع کیا تھا. اور تیسرے شاگرد تھے اکرمہ اور ابو العالیہ، یہ تین شاگرد تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تھے، یہ تینوں ان کے استاد تھے، اور ابو العالیہ کی روایات تو بہت آتی ہیں. اور پھر اسی طرح حسن بصری، محمد بن سیرین اور عطا بن ابی رباح، یہ سب لوگ جو تھے یہ ان کے اساتذہ میں شامل تھے. نافع ہیں، نافع ان مالک، مالک ان نافع، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نافع تھے، یہ ان کے بھی استاد ہیں. اور قاسم بن محمد بن ابو بکر سے انہوں نے پڑھا تھا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے سے، ابن ابی ملائکہ، ان کی روایت آئی ہے اسی صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں کہ ابن ابی ملائکہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 30 سے زیادہ دیکھے، کلہم یخافون النفاق علی انفسہم، ہر کوئی ڈرتا تھا اس بات سے کہ کہیں وہ منافق نہ ہو. انہوں نے کہا اس میں ابو بکر کو میں نے دیکھا، عمر عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا. یہ ابن ابی ملائکہ ان کے شاگرد تھے، قتادہ کے شاگرد تھے. اور پھر ان کے جو اللہ نے انہیں شاگرد دیے ہیں خود ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ محمد بن سیرین تھے جو خواب کی تعبیر میں امام گنے جاتے ہیں، عمر ابن دینار تھے، یہ زہری ہیں، شہاب زہری، ہر جگہ حدیث میں ان کا تذکرہ ملے گا. اور شہاب زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. حدیث کی کتاب شاید ہی کوئی رہ گئی ہو جس میں شہاب کی روایات نہ آتی ہوں. اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا. اور شہاب زہری کے بعد یہ ان کے جتنے مشائخ میں قتادہ تھے اور سفیان ابن عیینہ اور امام مالک اور اسماعیل بن علیہ پہ بہت لطیفے. تو خیر ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اسماعیل ابن علیہ پہ جو کچھ امام شافعی رحمۃ اللہ نے تبصرہ فرمایا تھا وہ بڑا جاندار ہے. سفیان ابن عیینہ ان کے شاگرد تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے 86 تابعین کو دیکھا ہے. سفیان کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, میں نے 86 تابعین کو دیکھا ہے, لیکن ایوب سختیانی کے پائے کا کوئی آدمی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں سفیان ابن عیینہ کون تھے؟ سفیان ابن عیینہ حج کے لیے آئے تھے, کئی حج انہوں نے کیے. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ نے 40 حج کیے تھے. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ آئے حج کے لیے تو مدینہ منورہ سے چلے, احرام باندھا, قبر مبارک پہ حاضری دی اور باہر گئے. پھر سفر شروع ہو گیا. اگلے دن کہنے لگے کہ میں واپس جاؤں گا. تو انہوں نے کہا حضرت حج؟ انہوں نے کہا ہاں حج ہے, لیکن مجھے واپس ہر حال میں جانا ہے, مدینہ منورہ جاؤں گا. مدینہ منورہ پہنچے اور سفیان ابن عیینہ کا انتقال ہو گیا تو انہیں غسل دیا گیا اور اس چارپائی پر ان کا جنازہ اٹھایا گیا جس چارپائی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ میں نے سفیان کو بلایا تھا اور اس نے حدیث کی بہت میری خدمت کی ہے, میرا جی چاہا کہ جس چارپائی پہ مجھے لے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے تھے وہ چارپائی سفیان کے لیے نکالی جائے. یہ سفیان ابن عیینہ ہے. یہ کہتے ہیں 86 تابعین سے ملا ہوں لیکن ایوب سختیانی رحمت اللہ جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا. حدیث سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا, ان کے اسم گرامی پہ ہی اتنا روتے تھے, حتی نرحمہ, یہاں تک کہ ہمیں ترس آتا تھا کہ حضرت آپ کیوں اتنا روتے ہیں. وہ جو تعلق تھا ایک, کون جانتا تھا کہ ان پہ کیا بیتتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے. ایوب کہتے تھے دنیا میں سب سے بڑا بدبخت بتاؤں؟ فرماتے تھے جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور پھر بھی کبیرہ گناہوں میں ملوث. یہ ہمارے ہی لیے فرمایا ہوگا کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور پھر بھی کبائر میں ملوث ہو, یہ سب سے بڑا بدبخت. ایوب سختیانی رحمت اللہ, سختیان ایک گاؤں تھا, ایک قصبہ تھا. سختیان اصل میں فارسی کا لفظ ہے جو اس کو دباغت دیتے ہیں نا جلد کو, جانوروں کی چرم کو, تو اسے فارسی میں سختیان کہا جاتا ہے. تو وہاں قصبہ تھا, یہ وہاں کے رہنے والے تھے. اور کہتے ہیں لوگ کہ ایوب رحمت اللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو مسلسل پڑھتے جاتے تھے. ہم نے انہیں دیکھا قرآن پڑھنا شروع کیا, مسلسل پڑھے جا رہے ہیں, کسی آیت پہ رکتے ہی نہیں تھے. لیکن جب وہ 22 پارے میں پہنچتے تھے نا اور یہ پڑھتے تھے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ پڑھ کے رک جاتے تھے. شاید اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرتے ہوں گے یا کیا ہوگا, لیکن کہتے ہیں بس ایک جگہ کو پورے قرآن میں ہم نے انہیں دیکھا, یہاں پہنچ کے رک جاتے تھے, وگرنہ مسلسل تلاوت کرتے رہتے تھے. یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے. رمضان آتا تھا, یہ جو کہتے ہیں نا کہ تراویح کا لفظ تھا ہی نہیں, اور تراوی تو بہت بعد میں ہے، یہ 68 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کے حالات نکال لیں آپ، وہاں صاف لکھا ہوا ملے گا کہ یہ 30 آیات تراویح میں تلاوت کرتے تھے، ترویحتین اور دو تراویح ان کے درمیان کھڑے ہو کے پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، پھر 30 آیتیں پڑھتے تھے۔ یہ تابعی ہیں، تابعی ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ اگر یہ تراویح اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے، 30 آیات سناتے تھے 4 تراویح میں، پھر کھڑے ہو کے وہی 30 آیات خود پڑھتے تھے، اور پھر 30 آیات پڑھتے تھے، اور حتیٰ کہ پھر وتر آ جاتے تھے، وتر پڑھاتے تھے، وتر کے بعد دعا مانگتے تھے۔ یہ بعض مساجد میں بعض علماء جو دعا مانگتے ہیں نا، اس کی اصل یہ ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ مانگو، میں اندازہ پتا ہے کہ یار تابعین میں سے ایک حضرت کا یہ عمل مبارک تھا، اور جو نہیں مانگتے ان کے لیے بھی گنجائش، ایسے ہی مسئلوں میں نہیں الجھنا چاہیے، نہیں جھگڑنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے آدمی کو ہمیشہ علم کی وسعت اپنانی چاہیے۔ علم جتنا وسیع ہو جاتا ہے اعتراضات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ وتر پڑھاتے تھے، اور اس کے آتا ہے یہ سیر علام نبلا میں وہ حافظ زاہبی رحمت اللہ لکھا ہے کہ یہ دعا مانگتے چلے جاتے تھے اور لوگ آمین 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 کہتے تھے۔ ان چیزوں کو جو بدعت شمار کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس تابعی کے حالات پڑھ لیں، اتنا جلیل القدر انسان، اس کے افعال بھی بدعت تھے، اور پھر اس کے بعد سجدہ کرتے تھے اللہ تعالی کے شکریہ کے لیے کہ خدا نے نماز کی توفیق دی، اور نماز کی توفیق میں اللہ نے انہیں بڑا حفظاً فی الصلاح، نماز میں بہت بڑا حصہ انہیں دیا تھا، سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ 4 قسم کے سجدے ہوا کرتے ہیں، ایک سجدہ عبادت جو ہم لوگ نماز میں کرتے ہیں، پھر نماز ہی میں سجدہ سہو 2، تلاوت کا سجدہ 3، اور بے اختیار اللہ کے نعمت کو سن کے سجدے میں گر جانا، یہ جو 4th سجدہ ہے نا، یہ سجدہ مستحب ہے، بہتر ہے، اللہ کے ہاں ثواب دلوانے والا ہے، خدا کے قرب میں اضافہ، جیسے کرکٹرز کرتے ہیں، جیسے اور لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حنفی فقہا میں سے بھی بعض نے یہ لکھا ہے کہ سجدہ شکر نہیں ہے، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا یہ چیزیں ثابت ہیں۔ صحیح بخاری میں کبھی سجدے کا باب آیا تو اللہ نے توفیق دی تو کبھی بات ہوگی، مگر سجدہ شکر کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور مکہ مکرمہ کے راستے میں تھے، اور شاگرد بھی ساتھ تھے، تو شدید پیاس نے گھیر لیا، پانی تھا نہیں، تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ پانی کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا اگر تم کسی سے ذکر نہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔ اس نے کہا جی، تو زمین پہ ہاتھ رکھا، بس ایسے ہاتھ اٹھایا اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ سارے لکھتے ہیں جبریل امین یا کسی یا فرشتے کی ایڑی مارنے سے اگر زمین پہ پانی نکل سکتا ہے، تو یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے، چاہنے والے، یہ دیوانے، ان کے ہاتھ رکھنے سے پانی کیوں نہیں نکلے گا بھائی؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حدیث کا ہی انکار کر دیا جائے، چلو چھٹی ہوئی۔ اور جب پانی پی لیا سب نے تو اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ کسی کو بتانا نہیں، ہاتھ پھیرا اور سب پانی بند اور ختم، ریت اوپر آ گئی۔ ان کے معاصرین میں حمزہ اور میمون تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے گھر آئے، غالباً میمون ان کے گھر گئے تھے، بہرحال دو بزرگ، تو انہوں نے کہا کہ میں آج فجر کی نماز پڑھ کے لیٹا ہوں تو مجھے ایک عجیب بات لگی. میں نے کہا آپ کو کیا ہوا, کیا دیکھا آپ نے؟ انہوں نے میں خواب میں دیکھا ہے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کہیں جا رہے ہیں. تو میں بڑے ادب احترام سے سلام پیش کیا. میں نے کہا آپ حضرات کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایوب سختیانی کے جنازے میں. تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ایوب تو اچھے بھلے ہیں, بھلے چنگے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں. تو اس کا میں نے تو ابھی یہی دیکھا. اور تھوڑی دیر میں خبر آ گئی کہ ایوب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. ہمارے حضرت مولانا عبد الشکور صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ یو پی میں جو مقام حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ہے, ہمارے ان دیار میں ہر جگہ مولانا عبد الشکور صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کا مقام وہ ہے, وہاں بہت بلند نسبت کے آدمی تھے. حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ان کے انتقال کی, امام عبد الشکور صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ عمر بھر اہل تشیع کے عقائد اور ان کے برعکس اہل السنہ کے عقائد اس پہ کام کرتے رہے, تو حضرت امام علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ معذور ہو گئے تھے اور لیٹے رہتے تھے ہر وقت, پھر فالج کا بھی اٹیک ہو گیا تھا, لیکن ضبط حال کمال کا تھا. ان رائے پور والوں میں جتنا کشف اور جتنے احوال پہ اطلاع اور پھر اس کو ضبط کرنا پی جانا ختم تھا ان پہ. حضرت فرماتے ہیں کبھی حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے کبھی کوئی جملہ بھی نہیں کہا کہ کچھ انہیں بھی اندازہ ہے درا, کچھ نہیں. کسی نے آ کے کہا کہ مولانا عبد الشکور صاحب مجددی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, تو بغیر کسی سہارے کے ایسا اثر ہوا اس خبر پہ کہ اٹھ کے بیٹھ کے سر جھک گیا. بہت دیر کے بعد فرمایا کہ حضرت کے جنازے میں اگر خلفائے راشدین نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ یہ ہے اس کی اصل. ایوب سختیانی یہ تابعین کے زمانے میں ہیں. تو دیکھا ہوگا حضرت رحمت اللہ علیہ کچھ یا جو بھی چیز پیش آئی ہوگی, تو وہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے انہوں نے ان کو دیکھا, 800 احادیث انہیں یاد تھی. اور ایوب سختیانی اتنے بڑے آدمی تھے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر بحث فرمائی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر دعا مانگتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے یا قبر شریف کی طرف. لیث نے فتویٰ دیا تھا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے اور پشت تو قبر مبارک کی طرف. صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے لیث کے اس فتوے پہ بتایا کیا لکھا ہے, لفظ لکھا ہے مردود. یہ فتویٰ رد کیے جانے کے قابل ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسند نہیں پڑھتے, انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف چہرے کو کیا جائے جب دعا مانگنی ہو. اب تو ہاتھ اٹھانے بھی یہ اب جب سے وہابیوں کی حکومت ہے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. اور لیکن اچھا ہوا شاہ عبداللہ آیا تھا اور ویڈیو بن گئی اور اس میں صاف حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے. اب وہ سارے قصے پرانے تبدیل ہو گئے, اب کوئی شرک نہ رہا, اب کوئی کفر نہ رہا, اب کوئی قتل بھی نہیں رہا, وگرنہ یہ مارتے تھے, ہاتھ چھٹک دیتے تھے. اب بھی ایسے ہی رویہ بہت مرتبہ اختیار کرتے ہیں. ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ قبر شریف پہ حاضری تو دینی ہے, دیکھوں میرے استاد ایوب رحمت اللہ علیہ کیا کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا پھر یہ کہ میں مسجد نبوی میں تھا اور ایوب رحمت اللہ علیہ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور ایوب رحمت اللہ علیہ پہ ایک شدید گریے کی کیفیت تاری تھی، روتے جاتے تھے، اور قبر شریف پہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف منہ کر کے پھر دعا مانگی. یہ ہم حنفیوں کا اصل مسلک ہے. وقت نہیں ہے اور موضوع بھی یہ نہیں ہے. یہ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ تھے. آگے چلیے. کہتے ہیں کہ ایوب رحمت اللہ علیہ عن نبی قلابہ، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں. تو سلیمان بن حرب ایک، حماد دو، ایوب تین، اور چوتھے اب یہ آگے، اور پانچویں حضرت انس رضی اللہ عنہ آگے. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خماسی یا روائی احادیث میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درمیان اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین یا چار اشخاص ہیں. اب کون آگے؟ ایوب کے استاد ابی قلابہ. حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ اصل نام ان کا عبداللہ ابن زید تھا، بصرہ میں تھے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 104 ہجری میں. اور دیکھا کس کس کو ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو، ان کے براہ راست شاگرد ہیں، مالک ابن حویرس کو، اور سمرہ ابن جندب کو. سمرہ ابن جندب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، کہاں؟ یمن میں. قاضی ابو یوسف رحمت اللہ نے کتاب الخراج میں ذکر کیا ہے، دو چیزیں ایسی ہو گئی تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا تھا، امیر المومنین نے فرمایا کہ قاتلہ اللہ، ناس ہو اس سمرہ کا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محبت بھی بہت تھی، اس لیے کہ سمرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن عباس کو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. تو یہ پکے تابعی ہیں، اور ان سے وہی ثابت بنانی جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا نا، کہ قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوئی، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور ایوب سختیانی شاگرد ہیں. عمر ابن میمون بڑے آدمی ہیں مقام کے، وہ ان کے شاگرد ہیں. اور مدینہ منورہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سب سے اچھا تابعی، وہ کہتے تھے مسیب ہے، سعید ابن مسیب. سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ قاسم بن محمد بن ابوبکر کا انتقال ہوا، نہیں یہ قول کسی اور کا ہے لیکن ہے سے یہ، وہاں دیکھیے گا سیر دامن نبلا میں زہبی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہم بات کریں. ان بزرگوں نے کہا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور قاسم بن محمد بن ابوبکر کا انتقال ہوا، اور دونوں نے کتابیں نہیں لکھی. یہ بات کب کی ہے؟ 104 ہجری کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا حدیثیں 200 سال بعد اور 250 سال بعد، نالائق، پڑھتے نہیں نا، پڑھیں تو پتا چلے. انہوں نے کہا قاسم بن محمد بن ابوبکر نے اور ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے، ابن مسیب نے بھی کتابیں نہیں لکھی، لیکن ابو قلابہ رحمت اللہ نے اتنی کتابیں تحریر کی کہ ایک خچر کے وزن، خچر پر جو بوجھ لادا جا سکتا تھا اس کے برابر انہوں نے کتابیں تحریر فرمائیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان سے مشورہ لیتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، اور انہوں نے حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کو بلایا، اور یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ نے بیان کی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا ما دام ہذا الحبر فیکم، جب تک تم میں یہ موجود ہے نا کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالی کی ناراضگی نہیں ہوگی، عذاب نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اس شخص کی قدر کرو، جب تک یہ تم میں موجود ہے نا اس وقت تک سب خیر ہی خیر. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف کی، اور قسامت کے باب میں ان کی حدیث آئی ہے، بخاری شریف میں بھی آئی ہے اور جگہ بھی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو، ایک جملہ ان کا بہت زبردست یاد رکھنا. انہوں نے کہا، ابو قلابہ رحمۃ اللہ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور وفات ہوئی 104 ہجری میں، پیدائش بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، ان کی پلے بڑے بھی وہی ہیں. فرماتے تھے کہ اس امت میں نا جب بھی تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو یہ کہے کہ چھوڑو حدیثوں کو، بس قرآن کافی ہے، ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، تو یقین مانو ضال، وہ گمراہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے. وزن دیکھو اس بات. اور پھر فرمایا کہ تمہیں امت میں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کہے کہ چھوڑو اللہ کی کتاب کو بھی اور خبر واحد کو بھی، وہ حدیث جسے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے روایت نہیں کیا، خبر واحد کہتے تھے کہ اگر ایسا کوئی مل جائے تو وہ جو کہے کہ کتاب کو بھی چھوڑو اور حدیث کا کیا ہے جی، اس کو بھی چھوڑو، عقل پہ بھروسہ کرو، عقل کے ذریعے کام کرو. تو فرمایا کہ جب ایسا کوئی ملے تو سمجھ جانا یہ ابو جہل ہے. کیوں کہا ابو جہل؟ اس لیے کہ کبر کا مارا ہوا ہے، اندھا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج بن کے چمکے ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چودھویں کا چاند تھے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اپنا کبر ابو جہل کا جھکنے نہیں دیتا تھا. فرمایا جو تمہیں امت میں کوئی ایسا مل جائے جو کہ چھوڑو کتاب کو اور چھوڑو اخبار احاد کو اور ہمیشہ عقل، تو ان کا ابو جہل ہے. اور اس زمانے میں فرمایا کہ تیسرا کوئی تمہیں ایسا آدمی مل جائے جو یہ کہے کہ عقل کو بھی چھوڑو، حدیث کو بھی چھوڑو، سب چیزوں کو چھوڑو، بس ذوق اور وجد آنا چاہیے، ایسا دین جس میں وجد ہو، آدمی ناچے، خوشی کے مارے جھومتا رہے. تو انہوں نے کہا اگر ایسا مل جائے تو یاد رکھو یہ شیطان ہے اور انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آ گیا ہے، تو اسے قابو کر کے اس پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو تاکہ اس پر یہ اثرات ختم ہو، وہ پورا شیطان ہے. یہ تینوں جملے ان کے، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ تینوں جملوں کے مطابق کیا ہوا. اور پھر روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، شدید پیاس، ان کے شاگرد کہتے ہیں پیاس سے بیتاب ہو گئے، بادل برسا اور صرف انہی پہ برسا اور انہیں تر کر گیا. یہ صاحب کرامت تھے، ایسے آدمی تھے. اسی لیے ایوب سختیانی رحمت اللہ جو کتابیں لکھی تھی ان تک پہنچی تھی، دونوں ہاتھ طاقت ختم ہو گئی، پھر دونوں پاؤں میں طاقت ختم ہو گئی، مگر اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہے. یہ اتنے بڑے آدمی تھے. اصل میں بچوں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو تجویز ہر وقت نہیں کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یار اور بتیرے کام ہیں، ٹھہرو. اس تجویز کو چھوڑ کر تدبیر کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 100,000 دیا ہے، اب اس 100,000 سے کیا 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 جاتا ہے، تدبیر کرے، اللہ سے مانگے، تدبیر کے بعد دعا کر لے کہ اے رب یہ کام ہے، آپ مہربانی فرمائیں، اتنے اسباب اور وسائل میرے پاس ہیں، یہ میرا کام کر دیجیے. اور اس کے باوجود کام نہ ہو تو راضی رہے، خوش رہے. اللہ تعالیٰ سے بریانی مانگے، اللہ تعالیٰ سے پلاؤ مانگے، زردہ مانگے، کچھ مانگے کہ یا اللہ آج تو بہت دیر ہو گئی، مارکیٹ جا رہا ہوں، یا اللہ کسی طرح حلوہ پوری مل جائے. اور جب گئے تو معلوم ہوا کہ گرم کلچے مل رہے ہیں، تو اب حلوہ پوری نہیں ملی تو کیا اتنی پریشانی ہے، کلچے لے لے کہ اب ان کی مرضی یہی ہے کہ آج کلچے کھائیں تو کلچے کھا لیں گے. کہ بہت سی مصیبتیں تجویزوں سے بھی آتی ہیں. اس لیے یہ جو دعا ہے نا، یہ بڑی چیز ہے. یہ تھے ابو قلابہ. اور ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ آتے ہیں. آئندہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بات شروع کریں.